سات محرم الحرام کی رات ہو چکی ہے اور ایام عاشورہ بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، لیکن سات محرم کی رات بہت سی یادیں اپنے ساتھ وابستہ رکھتی ہیں۔ ایک شیعہ جس نے بچپن سے لے کر ابھی تک عاشورہ سنا ہے، اس کے لیے سات محرم کی رات کچھ ایسی رات ہے کہ جو بہت بڑی مصیبت کی رات ہے، ایک ایسی رات جس رات کو یزید کی افواج کی طرف سے کربلا کی سرزمین میں یہ اعلان کر دیا ہے حیوانات بھی پانی پی سکتے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں وہ پانی پی سکتی ہیں، اشتیا پانی پی سکتے ہیں، لیکن زہرا کا لال پانی نہیں پی سکتا، اہل بیت اطہار پانی نہیں پی سکتے۔ آج کی رات کو نہر فرات پہ پہرے لگا دیے گئے، آج کی رات کے بعد بچوں کے بلکنے کی آوازیں آنے لگی ہوئی ہیں، آج کی رات کے بعد خیام حسینی نے الردش الردش کی صدایں بلند ہونے لگی، ہمارے سلام ہو ان نفوس پہ کہ جنہوں نے 3 دن تک کربلا کی سرزمین میں پیاس سے گزارے۔ میرے زمانے کے امام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان خشک خونوں پہ۔ عزیزان گرامی، زیارت ناحیہ میں آپ کے اور ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان خشک خونوں پہ کہ جو 3 دن کی پیاس کی وجہ سے خشک ہو چکے تھے، میرا سلام ہو ان خشک گلوں پہ۔ فرماتے میرا سلام ہو ان اعضاء مقطعات پہ، ان کٹے ہوئے اعضاء پہ کہ جو کربلا کے سرزمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ آج کے دن میں زمانے کے امام کی بارگاہ میں قرصہ پیش کرتا ہوں، آپ مؤمنین کی خدمت میں بھی تسلیت عرض کرتا ہوں، ہماری عزاداری ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر انسان یہ پہچانتا ہو کہ وہ حق پر ہے تو اس کے لیے 3 دن کے لیے پیاس کاٹنا مشکل ہی رہ جاتا ہے۔ کربلا میں اہل بیت عطر و طہارت پیاس نہیں، اسلام پیاسا ہوا، قرآن پیاسا ہوا، یہ اسلام کی پیاس ہے، یہ لبائے مبارک کے ابا عبداللہ پیاس نہیں بلکہ اسلام کی پیاس ہے۔ حقیقت میں اسلام ایک ایسے مرحلے میں پہنچ گیا کہ اسلام کا پانی بند کیا گیا، بس اوقات اسلام کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اسے آبیاری کی جائے، ابا عبداللہ حسین کے لیے پانی بند کیا گیا، لیکن حسین نے اس زمانے میں اسلام کو کچھ اس طرح سے آبیاری کی کہ پھر دوبارہ پانی بند نہ کیا جا سکے۔ لیکن عزاداری مظلوم کربلا، خود سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء حق کی اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ کسی نے جا کر دشمن سے مطالبہ نہیں کیا ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تاریخ کی اوراق کو اٹھا کر دیکھ کسی بچے نے بھی اس ذلت کو اختیار نہیں کیا کہ دشمن سے جا کر پانی ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان یہ جانتا ہو کہ وہ رائے حق پہ ہے، اور وہ جملہ کہ جو آج کے اس عظیم ہستی سے جو صادق ہوا، جس کی یاد منانے کے لیے آج ہم مجلس منعقد کر رہے ہیں، کربلا کے رستے میں چلتے ہوئے ایک مقام پر حضرت رکے، تھوڑی دیر کے لیے امام کو اونگ آئی، لیکن جب خواب سے اٹھے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے مولا گریا کر رہے ہیں، اور امام حسین کے وہ فرزند کے جو 18 سال کے جواب تھے سید شہداء کریم موجود تھے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے اپنے بابا سے پوچھ لیا کہ کہتے مولا ابھی تو علی اکبر موجود ہیں. ابھی علی اکبر موجود تھے جو آگے بڑھ کر پوچھتے تھے بابا کیوں گریا کرتے ہیں؟ آشور کے دن کوئی بات ہی نہیں رہ جائے. آگے بڑھ کر پوچھا بابا آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹے میں ابھی جب تھوڑی دیر کے لیے سویا تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی منادی ندا دے رہا ہے, یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے. جب موت کا کلمہ سنا تو فرزند رسول نے, شبیہ رسول نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے فاضل ہو کر کہا نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آئیے پیغام کربلا کو سنیں, پیغام علی اکبر کو سنیں, شبیہ رسول کے اس پیغام کو سنیں. حضرت نے اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہا بابا آپ نے دیکھا ہے ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کہا جی بھائی. کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں؟ جواب ملا میرے بیٹے علی اکبر یقیناً ہم حق پہ ہیں. جب علی اکبر کو بابا نے یہ جواب دیا تو دامن عصمت و طہارت میں پروان چڑھنے والے علی اکبر نے پھر دوبارہ پوچھ لیا, کہا بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر آر کیا ہے, ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پر آ جائے؟ اگر انسان یقین کی منزل پر فائز اور جانتا ہو کہ راہ حق پہ ہے تو پھر موت کی طرف بڑھنا بہت آسان ہے. کہ جو موت کی حقیقت سے آشنائی اور جس نے ابھی تک یہ نہیں پہچانا ہے وہ حق پہ ہے یا نہیں, جس کی زندگی گناہ کی زندگی ہو, جس کی زندگی معصیت کی زندگی ہو, وہ موت سے گھبراتا ہے. لیکن جس کی زندگی حق پہ ہو, جو اہل حق ہیں, جب حق کو پہچان لیتے تو موت کا دوسرا نام حق ہے, موت کا دوسرا نام یقین ہے. لہذا قرآن کریم نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اللہ کی بندگی کرو یہاں تک کہ تم یقین کی منزل پر پائے. موت یقین کا نام ہے, موت حق کا نام ہے, اور اگر موت حق کا نام ہے, موت یقین کا نام ہے, تو اہل یقین یقین کی طرف کچھ اس طرح سے بڑھتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سینے کی طرف دودھ پینے کے لیے بڑھتا ہے. شہادت مومن کے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے. شہادت ایک ایسا درجہ ہے کہ جس کے اشتیاق میں اولیاء خدا سے طیب سکتے ہیں. شہادت رائے حق ہے, شہادت رائے سعادت ہے. لہذا آج دنیا والے ہمیں شہادت سے نہیں ڈرائے, ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ہاتھ سے لے کر یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیں اپنے رستے سے ہٹا دیں گے, بلکہ ہر آزادار یہ جانتا ہے کہ علی اکبر نے کہا ہے اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا کے رہیں, اس میں کوئی فرق نہیں. ہم علی اکبر کے ماننے والے, ہم راہ علی اکبر پر چلنے والے, ہمیں بموں سے ڈرایا نہیں جا سکتا, ہمیں ٹارگٹ کے اس سے ڈرایا نہیں جا سکتا, ہمارے نوجوانوں کو مار کر نہیں ڈرایا جا سکتا, یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے, یہ زندہ قوم ہے. ہم ہر دو حال میں مومن, ہر دو حال میں حق کا ہوتا ہے, یا حق کے لیے فدا حاصل کرتا ہے یا حق کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے. مومن کے لیے دو رستے, یا کامیابی یا شہادت. جو راہ سید الشہداء میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں وہ قومی سرمایہ ہے, ان کی ذات قومی ذات, ان کا تعلق قوم کے ساتھ. جب تک فرد اپنے گھر میں موجود رہا, اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا رہا تو اس کی ذاتی حیثیت, لیکن جب فرد نے اپنا خون راہ اہل بیت میں اور راہ اسلام میں نچھاور کر دیا پھر اس کا وجود قومی وجود ہے. اور جیسے اس کا وجود قومی وجود ہے, اس کا خانوادہ, اس کے اہل خانہ, اس کے گھر والے, اس کے بچے بھی قومی سرمایہ ہے. اس قومی سرمایہ کی حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے. عزیزان گرامی, اگر ہمارے ملک میں دشمن نے ہمارے نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کیا ہے, ہمارے بچوں کے سروں سے ان کے والدین کو اٹھانا شروع کیا ہے, ان کو یتیم کرنا شروع کیا ہے, تو قوم کا فریضہ ہے وہ یتیموں کی سرپرستی کرے. ہر فرد کا فریضہ ہے اگر ہو سکے تو ایک یتیم کی سرپرستی قبول کرے, تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ قوم کے بچوں کی بھی حفاظت کرے. یہ یتیمان آل محمد ہیں, جتنے بھی بچے جن کے ماں باپ راہ اسلام میں قربان ہوئے ہیں ان کو یتیم آل محمد کہا جاتا ہے. یہ یتیم سید الشہداء ہے, ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا اسی طرح ہے کہ جیسے کربلا میں آپ نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, ان یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا اسی طرح ہے کہ یتیمان آل محمد کے سر پہ ہاتھ رکھنا. آج انہیں محرومیت کا احساس نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہ ہو کہ ہماری قوم اس سرمایہ کو فراموش کر. اگر کل کربلا میں ہماری آپ آزادی محرومیت کا احساس کرتی رہی ہے تو ہمارے پاکستان میں آج ہماری بچیاں محرومیت کا احساس نہ کریں. ان کی شادیوں کا انتظام, ان کے بچوں کی سرپرستی کا انتظام ہمارے مومنین کو کرنا چاہیے. آئیے ایک شہدا کی سربلندی کے لیے ایک مرتبہ سب بے کا سوال کریں. اپنی گزشتہ گفتگو میں انبیاء اور رسول کے بعض وظائف کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ عرض کیا ہے کہ امامت حقیقت میں دوام رسالت ہے, استمرار رسالت ہے. جو وظائف اور ذمہ داریاں اللہ کی ذات نے انبیاء علیہ السلام کے لیے قرار دی, جن وظائف کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے ائمہ علیہ السلام, انہی ذمہ داریوں کی پاسداری کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. ائمہ علیہ السلام انہی فرائض کی بقا کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. پروردگار نے امامت کے منصب کو اس لیے رکھا کہ سرمایہ رسالت کو محفوظ رکھا جا سکے, تعلیمات انبیاء علیہ السلام کو محفوظ رکھا جا سکے, وحی الہی کو محفوظ رکھا جا سکے, وہ حقیقت اسلام کو محفوظ رکھا جا سکے. لہذا گزشتہ مجلس میں ایک وظیفہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ قیام عدل ہے, نظام عدالت ہے,
اور اگر میں آج یہ کہوں کہ اسلام نظام عدل ہے، اسلام سے اگر اس عدالت کو نکال دیا جائے تو اسلام کھوکھلا ہو جاتا ہے، اسلام کے ہر شعبے میں عدالت پائی جاتی ہے۔ اسلام ایسا نظام عدل ہے کہ جو شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ عدالت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے، جو بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ عدالت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے، جو بچوں کو حکم دیتا ہے تم اپنے والدین کے ساتھ عدالت سے کام کرو، جس نے ایک مسجد میں امام کو رکھنے کے لیے شرط رکھی جب تک امام عادل نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وہ نظام جس نے قضاوت کے لیے عدالت کے لیے عدل کی شرط کرا، وہ اسلام کے جس نے نکاح پڑھنے کے لیے جن گواہوں کو قرار دیا جائے ان گواہوں کے لیے عدالت کو شرط کرا، وہ اسلام جس نے طلاق کے لیے گواہوں کے لیے عدالت کو شرط کرا دیا، جس نے عادل گواہ جو گواہ عدالت میں گواہی دینے والے ان کے لیے عدالت کو شرط کرا دیا۔ اسلام نظام عدل ہے، لہذا اگر عدالت کو اسلام سے نکال دیا جائے تو یہ نظام کھوکھلا نظام ہے، پھر اسلام اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام کی بقا عدالت کے ساتھ، اور بالخصوص مکتب تشیع، مکتب تشیع کے کئی نام، ایک شیعہ، شیعہ یعنی پیروکار، دوسرا نام امامیہ، وہ کہ جو 12 آئمہ کو قبول کرتے ہیں، جو 14 معصومین کی راہ پیمل کرتے ہیں، ان کو امامیہ کہا جاتا ہے، ہمارے مذہب کو جعفریہ کہا جاتا ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی راہ قیام کرتا ہے، اگرچہ یہ مذہب ہر امام کا مذہب ہے لیکن ایک امام کے ساتھ مخصوص ہے، چونکہ چھٹے امام نے گزشتہ آئمہ علیہ السلام کی اور فقہ آل محمد کو محفوظ کیا، فقہ کے اصولوں کو بیان کیا، فقہ کو کمپائل کیا، لہذا یہ مسلک منسوب ہو گیا چھٹے امام کے ساتھ، ورنہ یہ علوی بھی ہے، ورنہ یہ مذہب حسنی بھی ہے، یہ حسینی بھی ہے، یہ عابدی بھی ہے، یہ باقری بھی ہے، یہ جعفری بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نسبت اس کی اس امام کے ساتھ ہوگی، اور امام خمینی کے وصیت کی کلمات میں ابتدا میں لکھتے ہیں، مجھے فخر ہے کہ میرا مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اور یقیناً ایک مومن کو فخر کرنا چاہیے، خدا کا شکر ہے کہ مذہب جعفری ہے، کسی اور کے ساتھ منسوب نہیں ہے، کسی درجی کے ساتھ نہیں، کسی لوہار کے ساتھ نہیں، مذہب ہے جعفری مذہب۔ ازدانی گرامی ایک اور نام کہ جو اسی مذہب کے لیے قرار دیا گیا، وسطیہ، وسطیہ اس اعتبار سے کہ ہم امت وسط ہیں، یعنی درمیانے رستے میں چلنے والے، نہ ایک ایکسٹریم ہے نہ دوسرا ایکسٹریم ہے، نہ افراد کے قائل ہے نہ تفریق کے قائل ہے، وہ مذہب جس میں افراد و تفریق نہیں پائی جاتی یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام، یہ مکتب آل محمد ہے۔ آج دنیا والوں کو میں بربلا یہ کہتا ہوں کہ وہ جس کو تم ٹیرورزم کا نام دیتے ہو، اگرچہ اس کا اسلام کا وجود نہیں پایا جاتا ہے، ٹیرورسٹوں کو وجود استعمالی طاقتوں نے دیا ہے، خود انہوں نے ٹیرورسٹ پالے ہیں، دہشت گردوں کو خود وجود دیا ہے، دہشت گردوں کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، دہشت گردوں کا تعلق ان کے ساتھ ہے کہ جو خود دہشت گرد ہیں، جنہوں نے دیو شیعوں میں جا کے بم پھاڑے، جنہوں نے دنیا والوں کو ابھی تک قتل عام دیا ہے، مختلف ممالک میں جا کر حملے کیے، مسلمانوں کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں البتہ کچھ انہوں نے پالے ہیں مسلمانوں کے پہ، مسلمانوں میں سے کچھ کو پالا ہے، لیکن میں یہ دعوی کہ مسلمانوں میں سے جن کو دہشت گردی کے لیے اور غنڈہ گردی کے لیے پالا جا سکتا ہے وہ آل محمد کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. آل محمد کا تعلق دہشت گردی سے ہمیشہ دور ہے. آل محمد کا تعلق مظلومیت کے ساتھ تعلق ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم مظلوم ہیں, اس لیے کہ انسانوں میں سے دو طبقے ہو سکتے ہیں, یا ظالم ہے یا مظلوم, کوئی درمیان طبقہ نہیں ہے. اور ہمیں اپنے اور آقا امیر المومنین علیہ السلام اور سلام نے یہ فرمایا ہے وللمظلوم عونا, ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہو, ظالم کے مقابلے میں رہو. آج ہماری تنظیمیں موجود ہیں, مختلف ممالک میں تنظیمیں موجود ہیں, لیکن کہیں پہ دہشت گردی کا شائبہ بھی نہیں. لیکن جب تنظیمیں بنی افراد و تفریق کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ, جن کا تعلق ایکسٹریمزم کے ساتھ, جو کبھی ایک ایکسٹریم میں ہوتے کبھی دوسرے ایکسٹریم میں ہوتے, وہاں سے دہشت گردی وجود میں آئی, وہاں سے ٹیرورزم وجود میں آیا. اسلام کی حقیقی تصویر میں دہشت گردی وارد نہیں ہو سکتی. آج حزب اللہ کو دنیا میں دہشت گرد کہا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں کتنے ممالک میں کتنے مسلمانوں کو حزب اللہ نے قتل کیا, کس ملک پہ حزب اللہ نے حملہ کیا. ایران پہ دہشت گردی کا الزام ہے. میں پوچھتا ہوں ایران نے کس ہمسایہ ملک پہ آج تک حملہ کیا ہے, کتنے ہمسایہ ملکوں کو نقصان پہنچایا ہے, کیا تمام مسلمان ممالک کے ساتھ اس ملک کے دوستی کے تعلقات نہیں, کیا یہی وہ ملک نہیں کہ جو سب سے زیادہ پرامن ملک ہے اس وقت خطے کے ممالک میں سے, سب سے پرامن ملک ایران, اور اس کے بعد دوسرا سب سے زیادہ پرامن ملک لبنان حزب اللہ کا علاقہ. اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ آل محمد کی راہ پہ عمل کرنے والے امنیت اور سلامتی کے محافظ ہیں. راہ آل محمد امنیت کا رستہ ہے, راہ آل محمد وسطی رستہ ہے, یہ ایکسٹریمزم کا رستہ نہیں, یہ افراد اور تفریق کا رستہ نہیں. ایک اور نام ہمارے مذہب کا عدلیہ ہے. کیوں ہم کو عدلیہ کہا گیا؟ اس لیے کہ دوسروں نے عدل الہی, یہ جو عظیم صفت تھی اس کو اصول سے خارج کر دیا, ہم نے عدل کو اصول میں داخل کر دیا. مذہب آل محمد اس بات کا قائل ہے کہ اللہ کی ذات عادل ہے, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتی. اللہ کی ذات ہر شے کو اس کی حیثیت کے مطابق ادا کرتی ہے, اس کی ضرورت کے مطابق ادا کرتی ہے. وہ حکیم ذات ہے, حکیم ہمیشہ حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. لہذا اس بنیاد پہ چونکہ ہمارے مذہب کے اصولوں میں سے عدل شامل ہے, یہ مذہب عدلیہ کہہ رہا ہے. بس آئیے, اگر نظام اسلام نظام عدل ہے تو دوسرے مانے نہ مانے, لیکن آل محمد کا ماننے والا انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مذہب آل محمد کی بنیاد ہی عدل ہے. سوال پڑھا اور یہی وجہ ہے کہ آج اس مذہب نے پھر دوبارہ نظام دیا ہے, نظام عدل دیا ہے. پیغمبر کے عدل کے بعد کسی زمانے میں بھی امیر المومنین کے علاوہ اور ایک دو مہینے امام مجتبیٰ کی حکومت کے علاوہ نظام عدل قائم نہیں ہو سکتا. لیکن آج پھر 1400 سال کے بعد اس مذہب نے نظام عدل دیا ہے. دنیا والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ولایت فقیہ اس سے مراد کیا ہے, ولایت فقیہ کے لیے دلیل کیا ہے. عزیزان گرامی, میں آج کی مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ کی ذات کے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں, ویسے ولایت فقیہ کے نظام کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جیسے اللہ کی کیا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس چراغ کے جلنے کے لیے دلیل پیش ہے؟ چراغ جب چل رہا ہے تو اس کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے، ایک شخص خود وجود رکھتی ہے، فرد وجود رکھتا ہے، جب آدمی وجود رکھتا ہے اس کے لیے دلیل نہیں دی جاتی ہے، جو اشیاء بدیلی ہوتی ہے اس کے لیے دلیل نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات کا وجود بدیلی ہے، ضروری ہے، ہر شے میں اس کا وجود ہے، کائنات کے ہر ذرے میں اس کی دلیل موجود ہے، ہماری آنکھیں اس پہ دلیل ہے، ہماری زبان اس پہ دلیل ہے، ہمارا دماغ اس پہ دلیل ہے، ہمارا وجود اس پہ دلیل ہے، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اس پہ دلیل ہے۔ جب ہر شے اس پہ دلیل ہے تو اس کے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح نظام کے وجود کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا ایک معاشرے کے لیے نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جواب کیا ہے؟ اگر نظام نہیں ہو تو معاشرہ کیا بنے گا؟ جنگل۔ معاشرے کو نظام کی ضرورت ہے، لہذا مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر معاشرے کے لیے حکومت ضروری ہے، چاہے عادل کی ہو یا فاسق کی۔ اگر یہ فاسق کی حکومت نہیں ہو پھر بھی نظام ہونا ضروری ہے، نظام سے جانی چاہیے۔ اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں، اگر نظام ضرورت ہے تو ایک زمانے میں اگر عادل موجود ہو اور ظالم بھی موجود ہو تو نظام کس کو دینا چاہیے؟ عادل۔ اگر ایک عالم موجود ہو ایک جاہل موجود ہو نظام کس کو دینا چاہیے؟ عالم۔ اگر ایک فقیر موجود ہو ایک غیر فقیر ہو نظام کس کو دینا چاہیے؟ فقیر۔ اگر ایک آدمی سیاست مدار ہو دوسرا سیاست سے واقف نہ ہو نظام کس کو دینا چاہیے؟ سیاست مدار۔ ایک مدبر ہو دوسرا مدبر نہ ہو نظام کس کو دینا چاہیے؟ مدبر۔ اگر ایک آدمی زمانے کے حالات سے واقف ہے، کرنٹ ایشو سے واقف ہے، دوسرا آدمی اپنی گلی سے بھی واقف نہیں نظام کس کو دینا چاہیے؟ جو واقف ہے۔ بس عزیزان گرامی، اگر ہم ان تمام امور پہ اتفاق کرتے ہیں تو انہی شرائط کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ان شرائط کا حامل ہو اس کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے۔ کہ اگر ایک زمانے میں عالم اور فقیہ موجود ہو تو غیر فقیہ کو نظام دینا حواقت ہے۔ اگر ایک فقیہ سیاستدان ہو دوسرا فقیہ سیاستدان نہ ہو تو غیر سیاستدان کو نظام دینا حواقت ہے۔ اگر ایک فقیہ موجود ہو ایک جاہل ہو تو جاہل کے ہاتھ میں نظام دینا حواقت ہے۔ فقیہ عادل ہو دوسرا عادل نہ ہو غیر عادل کے ہاتھ نظام دینا حماقت ہے۔ اگر یہ تمام امور بدیہی ہیں، واضح ہیں، ضروری ہیں تو کسی کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ نظام ولایت فقیہ کیوں، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے نظام ولایت فقیہ کیوں نہیں ہے؟ سوال برعکس ہونا چاہیے، کن علاقوں میں ابھی تک نظام ولایت فقیہ کیوں نہیں ہے؟ ابھی آج تک جو اس زمانے میں ان گزشتہ 30-32 سال میں نظام ولایت فقیہ قائم ہوا، کیا ہم نے اس سے نقصان دیکھا ہے؟ کیا ہم نے دین کا نقصان دیکھا ہے یا دین کو پرکھنا دیکھا ہے؟ کیا یہی وہ نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے آج حکومت اسلامی کا حاکم یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر یہ کلمہ ادا کرتا ہے، اللہم عجل لولیک الفرج؟ ارے کبھی ایسا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں آپ کے زمانے کے امام کا نام یو این او میں لیا جائے، آج اس نظام حکومت اسلامی کے توفیر ہے کہ آپ کا حق دنیا کے پلیٹ فارم میں کھڑے ہو کر امام زمانہ کے تصور کو پیش کر رہا ہے.
چشم حیدر یہ دیکھتی ہے کہ جب بھی شجرا قدیم نکلا فہم میں آگے رسول زادے, یہاں پہ ہر ایک فہم نکلا. وہ سینہ تانے کھڑا ہوا ہے ستم کی راہ میں خامنائی, وہ سینہ تانے کھڑا ہوا ہے ستم کی راہ میں خامنائی. علی کا بیٹا, علی کا وارث, علی کی طرح عظیم نکلا.
دنیا کی ہر لائبریری میں موجود ہے. آج آپ کا مذہب ہے کہ جو مظلوموں کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے, آج آپ کا مذہب ہے جو فلسطین کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے, آج آپ کا مذہب ہے جو برما میں مظلوموں کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے, آج آپ ہی کا مذہب ہے کہ جس کا پرچار کرنے کے لیے ایک فقیہ عادل, ایک سید بزرگوار, فرزند رسول خدا حاکمیت پہ فائز ہے. آج جو اتنی مدت گزرنے کے بعد آج بھی شبہ میں شکار, آج بھی شک میں شکار ہے. ایسے آدمی کو اپنے شک کا علاج کرنا چاہیے کہ اس کے بعد لوگ بعض شکات ہوتے ہیں. ہمارے قاری عظیم فرماتے ہیں کہ وہ نجف میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ایک شخص نماز کی نیت کر رہا ہوتا اور ہم نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہوتے تھے, وہ اب تک بھی ابھی نماز کی نیت کر رہا ہوتا, اس کو شک ہو گیا تھا وہ تکبیر تو لے رہا احرام صحیح کہتا ہے یا نہیں, وہ کہتا ہو گیا تھا اللہ اللہ, وہ اسی اللہ میں پھنسا تھا. یعنی کبھی اگر انسان شکاک ہو جائے تو یہ اللہ کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. شکاک ہونا ایک مرض ہے, 30 سال پریکٹیکلی گزر جائے. بھائی ایک زمانے میں نظام ولایت فقیہ ایک تصور تھا, ایک زمانے میں تصدیق بن گئی, ایک زمانے میں عملی ہو گیا, اس سے عملی ثمرات سامنے آ گئے. ایک شے جب پریکٹیکل لیبارٹری میں ثابت ہو جائے پھر تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا ہے. ابھی سائنٹیفک دنیا میں چلے جائیں تو مثلا آپ آکسیجن کا انکار کریں گے, جتنے بھی مثلا پریکٹیکل تجربات ایک لیبارٹری میں ہو چکے ہیں اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے, حقیقت ہے. الیکٹریسٹی کیسے ثابت ہوئی انہوں نے ثابت کر دی, ٹیکنالوجی کیسے بنائی جاتی ہے انہوں نے ثابت کر دی. ایک اور میتھڈ تھا, ایک اور کیمسٹری تھی, ایک اور کیمسٹری لیبارٹری میں چلی گئی, لیبارٹری میں جا کر ثابت ہوگی. کیا آج اسلام کی لیبارٹری میں ولایت فقیہ ثابت نہیں ہو چکی؟ آج یقیناً ثابت ہو سکتی, اس کے عملی ثمرات سامنے آ سکتے. آج ولایت عالمی دنیا والوں کو دماغ کے دوہری کہہ رہی ہے کہ اگر نظام ہے تو نظام میں نظام عالمی ہے. ہر شہر میں امیر المومنین کی صدائیں بلند ہوتی, ہر شہر میں شیعہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے, فقہا کو سرپرستی ملی, حوزہ علمیہ کو سرپرستی ملی, علماء دین کو سرپرستی ملی, دنیا کی اسلامی تحریکوں کو سرپرستی ملی. آج جتنی جہادی تحریکیں دنیا میں موجود ہیں ان کی سرپرستی یہ نظام کر رہا ہے. کیا آپ کے لیے یہ بات سے فخر نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کی تحریک اس مقام تک پہنچ جائے کہ دنیا کی جتنی جہادی تحریکیں ہیں ان کی سرپرستی کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اور اسی کو مطابق اقبال نے کہا تھا، تہران ہو کر عالم مشرق کا جلیوا، یا اسے مدتوں پہلے حکیم امت نے کہا تھا، تہران ہو کر عالم مشرق کا جلیوا، شاید قرہ ارض کی تقدیر بدل جائے، شاید قرہ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ آج قرہ ارض کی تقدیر بدلتی نظر آتی، آج اسرائیل جیسے اس خبیث وجود کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، آج امریکہ کو بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، آج جتنی سپر طاقتیں خطرے کا احساس کرتی ہیں، یہ خطرہ ایران سے نہیں ہے بلکہ یہ خطرہ اسلام سے ہے۔ یہ مذہب اسلام اور مذہب اسلام کی بھی وہ تصویر کہ جو حقیقی اسلام ہے، جو حسینی اسلام ہے، بخدا اگر اس اسلام میں عزاداری نہ ہوتی تو اس اسلام سے خوف نہ ہوتا۔ یہ عزاداروں کا اسلام، یہ حسینیوں کا اسلام، یہ کربلا کا اسلام، یہ محروموں کا اسلام، یہ مستضعفین کا اسلام، یہ پابرے نہ لوگوں کا اسلام، یہ ان لوگوں کا اسلام ہے کہ جن کو دنیا نے کمزور کر دیا۔ کل عرض کیا تھا کہ مستضعف کی تعریف جس کو کمزور کر دیا جائے، قرآن کریم نے کئی مقامات پر کلمہ مستضعف کو بیان کیا۔ گزشتہ اقوام میں فرعون کے زمانے میں اللہ کی ذات نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون نے قد علم کر لیا، فرعون اس وقت اپنے علو کا قائل ہو گیا ہے، اپنی بلندی کا قائل ہو گیا ہے، اپنی الوہیت کا قائل ہو گیا ہے، لہذا اس نے لوگوں کو گروہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے استعمار کی ایک بہت بڑی سازش یہ ہے، فرعونی طاقتوں کی ہر زمانے میں ایک سازش یہ رہی کہ وہ قوموں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ پہلے بٹورا کرتے ہیں، پھر ان پہ حکومت کرتے ہیں، ان کو گروہ میں تقسیم کرتے ہیں، ان کو کمزور کرتے ہیں۔ لہذا فرعون کی فرعونیت اور اس کی طاقت کا اصل میں سبب کیا تھا کہ جعل اہلہا شیعہ، اس نے لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ عزیزان گرامی، کبھی ٹکڑوں میں نہ بٹے، اپنے شیعوں کا احترام کریں، اہل بیت کے ماننے والوں کا احترام کریں، ان کی آزاداریوں میں شرکت کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو، دوش بدوش کھڑے ہو، شانہ بشانہ کھڑے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، محبتوں کو پروان چڑھائیں، اپنی محبتوں کو زیادہ کریں، اپنے اندر ولایت کی اس چین کو مضبوط کریں، اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں۔ انما المؤمنون اخوة، مومنین کے درمیان تنہا رشتہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ قوت ہے، برادری کا رشتہ نہیں، دشمنی کا رشتہ نہیں، انجنوں کا رشتہ نہیں، حسینیوں کا رشتہ نہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں مجلس سے کرنے کا رشتہ نہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ماتم کرنے کا رشتہ نہیں۔ ماتم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر کرنے کے لیے، ماتم ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کرنے کے لیے نہیں، نوحہ ایک دوسرے کے مقابلے میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نوحہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کے لیے، مجالس ایک دوسرے کے مقابلے میں کرنے کے لیے نہیں ہے، مجالس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے کے لیے، مجالس محبت کا پیغام دیتی ہے، نفرت کا پیغام نہیں دیتی، مجالس ہمیں جدا کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں ملانے کے لیے، مجالس ولایت کا مظہر ہے، نفرت کا مظہر نہیں ہے۔ اگر مجالس ولایت کا مظہر ہے تو پھر ہر فرد کو یہ سوچنا چاہیے یہ مجلس میرے امام کی ہے، میری نہیں ہے، یہ میرے حسین کی مجلس ہے، جہاں پر بھی نام حسین کے ساتھ مجلس ہو میری مجلس ہے، جہاں پر بھی نام حسین لیا جا رہا ہو اس کے تعلق میرے ساتھ ہے۔ کہا کہ اس نے لوگوں کو گروہ میں تقسیم کیا، یستضعف ضعیفا، وہ ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا، یعنی کمزور ہونے والے محروم لوگ، مستضعف لوگ، جن کو حکومتیں کمزور کرتے ہیں، جن محروموں کو بڑی طاقتیں کمزور کرتے ہیں، ان کو مستضعف کہا جاتا ہے. مستضعف اہل بیت اطہار ہے، وہ جن کو کمزور کیا گیا، جن کے حقوق کو چھین لیا گیا، جن کو درباروں میں لے جایا گیا، جن سے ان کی میراث کو چھین لیا گیا، وہ اہل بیت اطہار، جنہوں نے اپنی میراث کے حصول کے لیے درباروں میں کھڑے ہو کر خطبے دیے، وہ اہل بیت اطہار. حقیقت میں مستضعف وہ ہے کہ جو آج پردہ غیبت میں موجود ہے. حقیقی کمزور وہ ہے کہ جس کے 11 وارث قتل کر دیے، جس کے 11 آبا و اجداد کو کبھی زہر دے کر کبھی تلوار کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور اس کو پردہ غیبت میں زندگی بسر کرنی. عزاداروں، آج 7 محرم کی رات، آئیے ذکر کرتے ہیں اس شہید کا کہ جس نے کربلا میں سید الشہداء کو رلا دیا. ابا عبداللہ حسین کا صبر معروف ہے. عزاداروں، امام حسین کائنات کی سب سے زیادہ صابر ہستی، ایسا صبر کسی کو نصیب نہیں. لیکن کربلا کی سرزمین پہ ایک وہ ہستی ہے، ایک وہ سپاہی ہے کہ جو جب رخصت ہونا چاہتا ہے تب بھی بے گور مولا روکتا ہے. جب وہ گھوڑے کی زین سے گر گیا تب بھی میرے مولا روئے، جب اس کے جسد پہ پہنچے تب بھی میرے مولا روئے. بتاؤ یہ شہید کون ہے؟ یہ میرے جوانوں جن کی عمر 18 سال ہے، اے وہ جن کے بچے 18 سال کے ہیں، آئیے میں آج اس کا تذکرہ کرتا ہوں جس کو علی اکبر کہا جاتا ہے. لیکن ایک درخواست کرتا ہوں کہ جب میں علی اکبر کا ذکر کروں تو کوئی آنکھ خوش نہ ہے، اس لیے کہ آج آئیے اپنی آقا غازی کو غصہ دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو زہرا علی کے میرے بیٹے علی اکبر کا ذکر ہو. کیا تیری آنکھیں پھر بھی تک نہیں؟ آج ہر آنکھ گریا. ہزاروں مرتبہ جوان بیٹا جب سارے صحابہ شہید ہو گئے تو میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنی اہل بیت سے مخاطب ہو کے کہا، میری اہل بیت، صحابہ نے اپنی قربانیاں پیش کر دی ہے، اب آپ اپنی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں. تو سب سے پہلے جو قربانی پیش ہوئی وہ میرے مولا کا جوان بیٹا علی ہے. ایک مرتبہ اپنے بابا کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، کہا بابا اہل بیت میں سے کسی کے جانے سے پہلے، کسی کی قربانی پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں میں علی اکبر اس دنیا سے چلا جاؤں. یہاں دو روایت ہیں، ایک روایت ہے کہ باقی اہل بیت نے آگے بڑھ کے کہا ہماری اکبر اس وقت تک نہیں جانے دیں گے جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے. لیکن جو ہی علی اکبر نے اجازت مانگی، میں نے مقتل میں کہیں نہیں دیکھا ہے عزاداروں کہ ہر شہید کے رخصت ہوتے ہوئے، ہر سپاہی کی رخصت ہوتے ہوئے میرے مولا نے تھوڑی دیر تعامل کیا ہے، لیکن جب علی اکبر آ گئے تو چونکہ آپ ابراہیم پر گئے ہیں میرے مولا، اسماعیل سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، تو میرے مولا نے فوراً اجازت دے دی. لیکن اجازت دینے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا نے علی اکبر سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹے اجازت